والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم واجب المكرم معزز سامعین کرام یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس ماہ مقدس میں تاریخ اسلام کے کئی اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں جن میں سے ایک واقعہ غزوہ بدر کے نام سے موسوم ہے اور وہ واقعہ آج ہی کے دن یعنی 17 رمضان المبارک بروز جمعہ رونما ہوا کیونکہ اس واقعے کے اندر جہاں یہ واقعہ اپنے اندر تاریخی حیثیت سے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس واقعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی تاریخی کارنامے موجود ہیں لہذا اسی مناسبت سے آج کے اس مختصر وقت میں غزوہ بدر کے عنوان پر میں آپ سے گفتگو کروں گا اللہ جل شانہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق شرع صدر سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے غزوہ بدر اپنے اندر ایسے ایسے واقعات کو سموئے ہوئے ہے کہ جنہیں اگر کھولا جائے تو اس کا ماحصل یہی نکلتا ہے کہ خدا کے ہاں اور رسول کے ہاں اصحاب پیمبر کا کیا مقام ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس واقعے سے واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ، یہ ذہن یا یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق صرف دنیاوی نفع حاصل کرنے کی وجہ سے جوڑے ہوئے تھے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ان کا مقصد یا منشا نہ تھی، اس واقعے پہ غور کرنے اور سوچنے اور سمجھنے کے بعد عام مسلمان جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصحاب رسول یقیناً اس حدیث کا مصداق ہیں کہ انہوں نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. بلکہ اگر اسے یوں کہا جائے کہ اصحاب رسول یہ عقیدہ اور یہ ذہن رکھتے تھے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور اسی عقیدے اور اسی نظریے کی بنیاد پر اصحاب رسول نے اپنا سب کچھ قربان کیا. یعنی انسان کی ایک جان ایسی چیز ہے کہ جان کی حفاظت کے لیے آدمی یہ کہتا ہے کہ میری جائیداد اگر جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میری جان کم سے کم بچ جائے، میرا مال لٹتا ہے تو لٹ جائے کم سے کم میری جان تو بچ جائے. اور عام طور پر ہمارے پنجابی میں بھی یہ، اردو میں بھی یہ کہا جاتا ہے جان چھوٹی سو لاکھ ہو پائے، یعنی اگر جان بچ گئی تو گویا کہ سب کچھ بچا لیا. لیکن اس غزوہ بدر میں جب ہم تعصب، کینہ، بغض، حسد کی عینک کو اتار کر اصحاب رسول کو دیکھیں تو یقیناً اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر مال، اولاد، وطن، قبیلہ، دوست و کجا، اپنی جان تک کو اس انداز سے قربان کر رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حیران و پریشان ہو گئیں کہ یہ کیسا انداز ہے، کہ ان کے سامنے کون سی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ غزوہ بدر صرف اور صرف عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی گئی ہے. صرف کس بنیاد پر یہ لڑائی لڑی گئی؟ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی گئی. اور اصحاب رسول نے یہ لڑائی لڑ کے ثابت کر دیا کہ ہم اگر کسی کے رشتہ دار ہیں تو عقیدے کی بنیاد پر، اگر ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہے تو عقیدے کی بنیاد پر، اگر کسی سے کوئی تعلق ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر، اور اگر کسی کے ساتھ ہمارا لین دین ہے تو وہ صرف عقیدے کی بنیاد پر. رشتہ داری کی بنیاد خونی رشتہ، ایک باپ کی اولاد، ایک دادے کی اولاد، ایک خاندان بھی آپس میں اس وقت تک خاندان نہیں ہے، اس وقت تک آپس کا خونی رشتہ بھی خونی رشتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر نہیں آ جاتا، اور اگر عقیدہ اور ایمان جدا ہے تو پھر وہ رشتہ دار رشتہ دار نہیں، وہ دوست دوست نہیں، وہ رشتہ دار رشتہ دار نہیں، وہ تعلق تعلق نہیں، وہ کاروبار کاروبار نہیں، وہ معاملات معاملات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے اور ایمان میں فرق ہے، عقیدے اور ایمان میں تفریق ہے، اور اگر عقیدے اور ایمان میں تفریق نہیں ہے تو پھر حبشے سے چلنے والا کالا بلال بھی بدوی النسل بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، اور اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دی، اور امت مسلمہ پہ یہ بات واضح کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا تعلق صرف اور صرف عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ہے. اور تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب اور ابو جان، آپ کا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے اور ایمان میں اختلاف پڑ گیا. تو گرامی قدر سامعین، غزوہ بدر عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوا. یہ لڑائی کس بنیاد پر لڑی گئی؟ بلند آواز سے، عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر. عقیدہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب خداوند قدوس کے احکامات، خداوند قدوس کی طرف سے نازل کردہ وحی کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، تو کچھ لوگ وہ تھے جو رنگ و نسل، خاندان قبیلہ، دوستی رشتہ داری سب کچھ کو بھول کر اس وحی کی روشنی کے پیچھے لگ گئے، اور بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اس روشنی کی مخالفت کی اور آپ کے اس اعلان نبوت کا انکار کرتے ہوئے آپ کو نعوذ باللہ جادوگر، کاذب، ساحر اور نہ جانے کیا کیا نازیبا الفاظ استعمال کیے. حتیٰ کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ دنیاوی طور پر مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اپنی طاقت اور قوت کا بھرپور مظاہرہ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں، انہیں کہیں گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں ان کے جسم کو داغدار کیا جا رہا ہے، کہیں ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کر اس کا منہ مشرق کی طرف اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اس کا منہ مغرب کی طرف کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جائے گا، تمہارے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یہ سب کچھ گوارا کیے جا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا رہا. یہ ظلم، یہ تشدد، یہ آمریت، یہ جبر و استبداد روز بروز بڑھتا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند قدوس نے ہجرت کا حکم فرما دیا. آپ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت رفتہ رفتہ پھیلنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ آپ کے متعلقین میں اضافہ ہوتا گیا، آپ مضبوط ہوتے گئے، آپ کے ساتھی، آپ کے جانسار، آپ کے رضاکار آپس کے اندر محبت، پیار، صلہ رحمی، آپس کی تعلق داری کی بنا پر ہر لحاظ سے مضبوط ہوتے گئے. لیکن کفار جن کے دل میں بغض تھا، جن کے دل کے اندر کینہ تھا، وہ چین سے نہیں بیٹھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے تعاقب میں مدینے تک پہنچے اور آخر باہم مشورہ ہو کر یہ طے کر لیا کہ اب اپنا تمام کا تمام مال کاروبار میں لگا کر خوب نفع حاصل کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے، مسلح کر کے مدینے کے اوپر حملہ کر دو. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کیوں نہ وہ مال و زر جو ہمارے اور ہمارے دین کے خلاف کفار استعمال کرنے والے ہیں، کیوں نہ اسے چھین لیا جائے. اس کی تیاری کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر ترتیب دیا اور ادھر ابو سفیان جو اس قافلے کا امیر تھا، جب اسے اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً ایک تیز سوار کو مکے بھجوایا اور شور مچوا دیا کہ بھئی مسلمانوں نے تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا. اب کفار بکھرے اور 1000 لشکر جرار لے کر مدینے پہ چڑھائی کی غرض سے بدر کے مقام پہ پہنچ گئے. ابو سفیان نے ابو جہل کو کہا کہ بھئی ہم تو خیر و عافیت سے واپس پہنچ گئے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں جنگ و جدال کی. لیکن کفر جب تک کفر کو نکیل نہ ڈالی جائے اس وقت تک کفر یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، میرے مد مقابل کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اور جب مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے خداوند قدوس کی مدد اور نصرت کے ساتھ میدان عمل میں اترتے ہیں تو پھر وہ 313 ہی کیوں نہ ہو، کفر کو ایسی لگام دی جاتی ہے، کفر کو ایسی نکیل ڈالی جاتی ہے کہ کفر کے چھکے چھڑا دیے جاتے ہیں، ان کا اسلحہ، ان کی سواریاں، ان کی بدماشی، ان کی غنڈہ گردی پھر ایمانی قوت کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. اور یہ تجربہ ہے، یہ صرف میدان بدر ہی کے لیے نہیں بلکہ آج بھی اگر آپ ایمانی جرات اور ایمانی قوت کا مظاہرہ کریں تو کوئی بعید نہیں کہ سیہزم الجاہ ویولون الدبر، کہ کافر اس طرح میدان سے بھاگے کانہم ہم مستنفرا، کہ جس طرح گدھا بھاگتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ جذبہ ایمانی اپنائیں. انشاءاللہ گرامی قدر سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، لڑائی لڑی جائے یا نہ لڑی جائے. اب جو آدمی دنیا کے نفع کے لیے کسی کے ساتھ دوستی تعلق داری جوڑے ہوئے ہو آپ یہ بتلائیے کہ لڑائی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، مشکل کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اس کے ساتھ وہ ٹھہرے گا؟ بلند آواز سے جی، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، ابھی آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ لڑائی لڑی جائے یا نہ، اور اگر لڑی جائے تو تم کیا کرو گے؟ مشورہ. تو اسلام کا عظیم جرنیل، اسلام کا، نبوت کا، رسالت کا، کلمے کا سب سے پہلا صادق، سب سے پہلی گواہی دینے والا ابو بکر اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی. اور آپ کے بعد اسی طرح عمر ابن خطاب اٹھے، اور اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ایسی تقریر فرمائی، ایسا وعظ کیا کہ پورے لشکر کے اندر روح پھونک دی، اور پیغمبر کا یہ صحابی پیغمبر کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ، آپ کا ساتھ ایمان کی بنیاد پر دیا ہے، اور جس دن سے ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے ہمارا دوست وہ ہے جو نبوت کا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار وہ ہے جو نبوت کا رشتہ دار ہے، ہمارا تعلق دار وہ ہے جو نبوت کا تعلق دار ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کسی سے تعلق نہیں. جس کو نبوت نے اپنایا اس کو اصحاب رسول نے اپنایا، جس کو نبوت نے چھوڑا اصحاب رسول نے اسے چھوڑ دیا. اور یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح آپ کے ساتھ نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ جاؤ فقد انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، کہ جاؤ تم لڑو اور تمہارا رسول لڑے، تمہارا خدا لڑے، ہم تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں. نہیں نہیں، بلکہ فذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، آپ چلے، خدا کی مدد آئے، پھر ہمیں آپ اپنے دین پہ جانے کٹواتے ہوئے دیکھیے. اور آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں، آپ حکم کریں، آپ کے اشارہ ابرو پر ہم سمندر میں کود جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو ہم اپنے آپ کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیں گے آپ کے اشارہ ابرو پر. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر پر نبوت کے چہرے پہ مسرت آ گئی. اللہ اکبر، جو نبی کے چہرے پہ مسکراہٹیں ڈالیں اور نبی مسکرائے، نبی مسکرائے، ان کی اس جان ساری پر، ان کی اس رضاکاری پر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی خاموش ہیں. تو صحابہ مزاج شراس رسول تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جو انصاری صحابہ کے سردار تھے، کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، محلہ چھوڑا، دوست چھوڑے، کاروبار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، والدین چھوڑے، بیویاں چھوڑی، اولاد چھوڑی، سب کچھ نبوت پہ قربان کر کے آج مکہ کی وادی کو چھوڑ کر مدینہ میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو ہے ہی سراپے قربانی، یہ تو ہے ہی سراپے ایثار، یہ تو ہے ہی سراپے نبوت پہ جان ایثار، یہ تو ہے ہی نبوت کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنے والے. اے انصاری، ذرا تم بتلاؤ
تم کیا کہتے ہو، تمہارا اس متعلق سلسلہ میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو حضرت صاحب بن معاذ بھی وہی تقریر دہراتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر پڑھا ہے، آپ کا کام حکم دینا ہے، آپ کا کام اشارہ کرنا ہے، آپ کا کام صرف ہمیں پکارنا ہے، اور آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنا ہمارا کام ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر یہ مشورے دے رہے ہیں، یعنی قربانی کا جذبہ دیکھیں، اور ادھر ایک مائی بوڑھی جب اعلان جہاد سنتی ہے تو دوڑتی ہوئی نبوت کے قدموں میں آتی ہے، اور اپنے سر کے بال نبوت کی اس تربیت یافتہ، نبوت کے مدرسہ کی اس طالبہ نے اپنے تمام کے تمام بال کاٹ کر نبوت کے سامنے رکھ دیے۔ نبی حیران ہوئے، بھائی یہ کیا لائی ہو؟ مائی رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرا کوئی رشتہ دار مرد زندہ نہیں ہے، اور میرے گھر کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں نبوت پہ قربان کر سکوں۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے سوائے اپنے ان بالوں کے کچھ نظر نہ آیا، میں نے اپنے بال کاٹ کر نبوت کے قدموں میں اس لیے پہنچا دیے کہ اور تو میں کچھ نہیں دے سکی، گھوڑا میں نہیں دے سکتی، تلوار میں نہیں دے سکتی، تیر میں نہیں دے سکتی، بھائی کو، بھتیجے کو، بیٹے کو میدان جہاد میں نہیں بھیج سکی، یہ چند بال صرف اس لیے درخت پہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آپ ان بالوں کی رسی بنا کر کسی غازی، کسی مجاہد کے اونٹ کی رسی بنا ڈالے، اور کل جب بدر کے غازیوں میں، بدر کے شہداء میں، بدر کے اندر حصہ لینے والوں میں، اصحاب رسول کے دشمنوں اور رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی لڑنے والوں کی فہرست آئے تو اس میں مجبوریا کا نام دیا جائے۔ یہ جذبہ، یہ جذبہ، یہ ایمان اصحاب رسول کا۔ اس کے علاوہ اور دیکھیے، ایک مائی اپنے گھر میں رو رہی ہے، پریشان، دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، انہوں نے بھی جب اعلان جہاد سنا تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے کہ ہم بھی اماں سے اجازت لے کر میدان میں جائیں گے، رسول اللہ کے دشمنوں سے لڑائی لڑیں گے۔ جذبہ دیکھی، گھر میں پہنچے، رو رہی، بچے کہنے لگے اماں جان کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا تمہارا ابا دنیا سے چلا گیا۔ امی جان پھر کیا ہوا؟ بیٹا میدان جہاد میں کون جائے گا؟ میرا بھائی کوئی نہیں، میرا بیٹا جوان نہیں، میرے خاندان کا، میرے گھر کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو نبوت کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر سکے۔ بچے کہنے لگے اماں جان روتی کیوں ہے؟ تو ایک باپ کو روتی ہے، تو ایک اپنے بھائی کو روتی ہے، ہم تیرے دو بیٹے موجود ہیں، اماں جان اجازت تو دو۔ ماں کہتی ہے بیٹا تم تو ابھی چھوٹے ہو۔ بچے کہنے لگے اماں عمر میں ضرور چھوٹے ہیں، عمر ضرور، ہماری عمر ضرور چھوٹی ہے، ہم عمر میں ضرور چھوٹے ہیں، بچے ہیں، لیکن اماں ایمان ہم نے نبوت کے قدموں سے لیا ہے، ایمان تو جوان ہے، اماں اجازت دو، اجازت دو، پھر دیکھو میدان میں ہم کفر کے کیسے دھکے چھڑاتے ہیں۔ یہ بات محض زبان سے نہیں نکالی، ایمان جوان تھا، عقیدہ جوان تھا، نظریہ جوان تھا، محبت جوان تھی، عشق جوان تھا، جنون جوان تھا، جذبات جوان تھے، نبی کا عشق لے کے، نبی کی محبت لے کے، یہی معاذ اور محبت جب میدان میں اترے ہیں تو ابو جہل کی ذلت اور رسوائی کا نشان بن گئے. تاریخ گواہ ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان جوان ہونا چاہیے. اللہ سے دعا فرماؤ، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا عقیدہ نصیب فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی تیاری کی اجازت دی تھی، اصحاب رسول میدان بدر میں پہنچے، لیکن وہاں پر تو جو پختہ زمین تھی اس زمین پر پہلے ہی کفار اپنے ڈیرے ڈال چکے تھے، لیکن خدا اس نے بھی وعدہ کیا تھا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ اللہ کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے، نحیف و ناتوان لوگوں کی، کمزور لوگوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اور اللہ نے اصحاب بدر کی یا نہیں کی؟ بلند آواز سے اصحاب بدر کی مدد فرمائی یا نہیں فرمائی؟ جی. آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش آ گئی، وہ جو پختہ زمین تھی وہ کیچڑ والی بن گئی، اور یہ جو ریتری زمین تھی یہ بارش برس کے پختہ ہو گئی. مدد دیکھیے، آخر رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول کو حکم فرمایا کہ آرام کرو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور اپنے لیے ایک چھپر علیحدہ ایک ٹیلے پر تعمیر کروا لیا، اور اس چھپر میں ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے. رات کو سب صحابہ سو گئے، نبی بھی جاگ رہا ہے، صدیق بھی جاگ رہا ہے. ساری رات نبوت مسترد، ساری رات نبوت پریشان. اگر پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں، پھر اگر اپنے اس چھپر کے اندر ہے تو باہر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. کھڑے ہوئے ہیں، رکوع ہے، سجدے ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، اللہ کے دربار میں مناجات ہے. ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، ایک محمد ہے، دوسرا ابو بکر ہے، دونوں اللہ کے دربار میں مناجات کیے جا رہے ہیں. اور پیغمبر مانگ کیا رہے ہیں؟ دنیا کی دولت نہیں، پیغمبر مانگ کیا رہے ہیں؟ فتح نہیں، پیغمبر مانگ کیا رہے ہیں؟ دشمنوں کا قتال نہیں، پیغمبر مانگ کیا رہے ہیں؟ دشمنوں کی بربادی نہیں، پیغمبر مانگ کیا رہے ہیں؟ دشمنوں کی ذلت اور رسوائی نہیں، بلکہ پیغمبر نے مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ اکبر. پیغمبر نے مانگا تو صرف یہ مانگا کہ اے اللہ، میں آج اس سے دعا کرتا ہوں، اللہم انجزلی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا، اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اللہ وعدے کو پورا کرنا. اگر تو نے وعدہ پورا نہ کیا، توجہ، اگر تو نے وعدہ پورا نہ کیا، مدد نہ آئی، نصرت نہ آئی، اور اس کے مقابلے میں میرے اصحاب، میرے ساتھی، میرے رفیق، میرے جانسار شکست کھا گئے، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہم ان یحلک لا ان یحلک ہاذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض یوم القیامہ، اللہ اگر میرے صحابہ ہلاک ہو گئے، اللہ اگر میرے صحابہ مٹ گئے، میرے صحابہ ختم ہو گئے، میرے صحابہ مغلوب ہو گئے، اللہ پھر اس دنیا کے اندر اس قرائے عرش پر پھر تیری معبودیت کا اقرار کرنے والا، تیری الوہیت کا اقرار کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے. پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کے رفیق، جن کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میرے اصحاب ہلاک ہو گئے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کیوں کہا؟ کبھی غور کیا کیوں کہا اللہ نے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ جی بلند آواز سے کبھی غور کیا اس پر؟ کبھی غور کیا ہے؟ میں عرض کروں، اجازت ہے؟ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں یہ بات کہہ دی اصحاب رسول کی ہلاکت؟ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ہمارے بعد کسی اور مخلوق کو پیدا کر دیتا؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اصحاب رسول کے بعد کوئی اور شخصیات نبی سے وابستہ کر دیتا؟ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہی ابو جہل اور وہی ابو لہب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن کر آئے، وہی نبی کے ساتھی بن جائے، وہی نبی کے رفیق بن جائے، وہی نبی کے رضاکار بن جائے، وہی نبی کے جانسار بن جائے؟ کیا اللہ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں یا نہیں؟ بلند آواز سے کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کی مشیت میں ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے جب اصحاب رسول کا اخلاص دیکھا، پیغمبر نے اصحاب رسول کی دین کے ساتھ محبت دیکھی، اپنے ساتھ عقیدت دیکھی، عشق دیکھا، پیار دیکھا، میرے کہنے پہ وطن چھوڑا، میرے کہنے پہ گھر چھوڑا، میرے کہنے پہ رشتہ دار چھوڑے، میرے کہنے پہ بیویاں چھوڑی، میرے کہنے پہ اولاد چھوڑی، میرے کہنے پہ سب کچھ قربان کر دیا، جان قربان کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی بھی یہ جان گئے تھے کہ اصحاب رسول کے بعد اور ان کے بعد کوئی ایسا مجھے نہیں ملے گا جو اس انداز سے میرا ساتھ دے سکے، اس انداز سے میری قربانی دے سکے. یہ محبت، یہ عقیدت، یہ پیار نبی کو ابو بکر ہی دے سکتا تھا، عمر ہی دے سکتا تھا، عثمان ہی دے سکتا تھا، علی ہی دے سکتا تھا، طلحہ زبیر ہی دے سکتے تھے، اور آ تو سکتے ہیں لیکن ان جیسے نہیں آ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے. ایک وہ ہیں جو نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور نبی بھی ان کی قربانی کو جانتا ہے کہ واقعتاً یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. ایک اور بات کہتا جاؤں، جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گمان صحابہ کرام کے متعلق، توجہ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گمان صحابہ کرام کے متعلق غلط تھا اور نبی غلطی پر تھے، نبی اپنے اصحاب کو پہچان نہ سکے تھے، نبی اپنے اصحاب کے متعلق یہ سوچ اور ذہن نہیں بنا سکے تھے درست طور پر، تو پھر اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ نے وہی کیوں نہ بھیجی؟ پھر اللہ نے کیوں نہ کہا کہ یہ تو اوپر اوپر سے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ تو صرف دنیا کا نفع چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ اللہ نے انجزلی ماوات یعنی پیغمبر کی دعا کو شرط قبولیت عطا کر کے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ پورا کر کے اس بات پہ مہر تصدیق تھبت کر دی. ابو بکر سچا ہے, عمر سچا ہے, عثمان سچا ہے, علی سچا ہے, معاویہ سچا ہے, اور اللہ کی مدد آئی اور فرشتوں کی صورت میں آئی اور 313 نے ہزاروں کے چھکے چھڑا دیے. لیکن جہاں خدا پیمبر اور پیمبر کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی سچے تھے اور نبی کے اصحاب سچے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ایک گروہ, ایک طبقہ, ایک جماعت اور اس جماعت کا بین الاقوامی لیڈر, بین الاقوامی گماشتہ, شیطان اعظم, ملعون اعظم ابو الخبیث خمینی اپنی زندگی کے آخری کفر وصیت نامہ صحیفہ انقلاب میں یہ تحریر کرتا ہے, یہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے گندے عقیدے کا اظہار ان لفظوں میں کرتا ہے, کہتا ہے کہ دور رسول کے حجاب میں مسلمان بھی پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور مختلف بہانے بنا کر محاذوں پر نہیں جاتے تھے. جو نبی کے ساتھی, جو پیغمبر کے دانشار اپنا سب کچھ پیغمبر سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو, مکہ چھوڑ دے, گھر چھوڑ دے, وطن چھوڑ دے, قبیلہ چھوڑ دے, دوست چھوڑ کر, رشتہ دار چھوڑ کر, بیویاں اور اولاد چھوڑ کر پیغمبر کے ساتھ نکل پڑے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ وہاں سے جنگ پہ جانے کے بہانے بناتے ہو؟ خدا کہے اولئکہم المؤمنون حقا, پیغمبر کے صحابہ سچے ہیں, جانشار بھی سچے, رضا پار بھی سچے, اور کائنات کا کتا کافر, خبیث کافر, تمیرہ کافر خمینی کہے کہ وہ وہاں سے جنگ پہ جانے کے بہانے بناتے تھے. ارے بتاؤ, اگر پیغمبر کے صحابہ بہانے بناتے تھے تو بدر تیرے باپ نے حاصل کیا؟ پیغمبر کے اصحاب نے 313 ہو کر, پیغمبر کے اصحاب نے 313 ہو کر پیدل نہتے بغیر اسلحہ کے 1000 مسلح کے چھکے چھڑا کے ثابت کر دیا کہ صحابہ کو نبی سے سچا پیار تھا. ثابت کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے. اور خمینی اس تحریر کے بعد عالم اسلام کا لیڈر ہو, خمینی اس تحریر کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بنے نہیں, اس عقیدے پر, اس مذہب پر, اس گروہ پر, اس طبقے پر, اس جماعت پر صبح و شام, دوپہر, رات, ہر گھڑی ہزار مرتبہ لعنت کرنا ایمان ہے. صحابہ رسول کو کافر کہہ کے پھر تم مسلمان رہو ہماری زندگی پہ لعنت. انشاءاللہ ہمارے قائد نے اپنی قوم میں وہ جذبہ وہ جرأت وہ ہمت وہ قوت وہ طاقت پیدا کر دی ہے کہ تمہارے کفر کو اب ہر جگہ پہ تشتدام کیا جائے گا. تمہارے کفر کو جس طرح بدر میں اصحاب پیمبر نے کفر کو نکیل ڈالی تھی جنگ میں کفر کو نکیل ڈالی جائے گی انشاءاللہ.
جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا دنیا کی ایک آس دنیا کی ایک آس
سنیوں کی ایک آواز تھی. ایک بات ذہن میں آئی, یہاں کے ایک مقامی اخبار نے ایک خبر شائع کی ہے کہ جنگ میں بریلوی دیوبندی فساد کا خطرہ. اب یہی ہیلے اور ہتھکنڈے کرنے ہیں تم نے. سارے سنی بھائی بھائی شیعہ کی اب موت آئی ہے تو انشاءاللہ گوندواد سے لیکن معذرت کے ساتھ اپنی برادری کے اپنے پیٹی بند بھائیوں کو کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, اگر تم نے اس کفر کے خلاف آواز بلند کی ہوتی یا تم اب کرتے تو کفر کو کبھی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ اس قسم کے ہوتے ہتھکنڈے کرتا. اس کے قصوروار تم ہو. عقل کے ناخن لو عقل کے ناخن. اب تو تم صرف اس بات پہ لڑتے ہو کہ مزارات پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, ختم پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. یہ لڑائی کی باتیں نہیں ہیں. اب تو دشمن اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس مسلح نبوت پہ تم کھڑے ہو تمہارے ان مسلوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. مساجد کو آگے نہیں لگائی جا رہی, بلند آباد سے مدارس کو آگے نہیں لگائی جا رہی, اور کافر نہیں دیکھے گا یہ کس کی مسجد ہے. کافر نہیں دیکھے گا اس مسجد کا کون مولوی ہے, اس مسجد کا کون خطیب ہے. یاد رکھو, آؤ میں آج تمہیں اس کفر کے خلاف دعوت دیتا ہوں. آؤ, کوئی شوق نہیں لیڈری کا, کوئی شوق نہیں قیادت کا, کوئی شوق نہیں بڑے بننے کا. آؤ اصحاب رسول کے دفاع کے لیے, اصحاب رسول کے ناموس کے لیے تم آگے لگو, ہم تمہارے سپاہی بنیں گے. آؤ میدان میں آؤ. لیکن بڑا ہے کٹھن راستہ, جو ہو سکے تو ساتھ دو. یہ راستہ بڑا کٹھن ہے. نظر آتی ہے ہتکڑی, نظر آتی ہے بیڑی, نظر آتی ہے نظر بندی, نظر آتی ہے پابندی. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چند دن کی پابندی, چند دن کی پابندی نہ قبول کرتے ہوئے ہمیشہ کی قبر کی پابندی کو اپنے مقدر نہ بناؤ. آؤ اصحاب رسول کے دفاع کے لیے. ہم اپنی امی کی بات نہیں کرتے, اپنے اولاد کی بات نہیں کرتے, ہم اپنی جائیداد کی بات نہیں کرتے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ مولانا حق نواز کے بچوں کی حفاظت کرو, آؤ مولانا حق نواز کے بچوں کا دفاع کرو. ہم نہیں کہتے. ہمارے ایک حق نواز نہیں, بی سی او حق نواز اس دنیا سے اصحاب رسول کے ناموس پہ جان دینے کے لیے تیار ہے. لیکن آؤ تو صحیح, اصحاب رسول کے دفاع کے لیے, ناموس کے لیے, عزت کے لیے, عصمت کے لیے آؤ. ہم تمہاری منت کرتے ہیں. وہ اصحاب رسول, وہ پیغمبر کے ساتھی, وہ پیغمبر کے جانسار جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. ابو بکر وہ ہے جو کلمہ پڑھنے سے پہلے 40,000 درہم کا بینک بیلنس رکھتا ہے، مکے کے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ عمر وہ ہے جس کی دھاک پورے جزیرہ عرب پہ پھیلی ہوئی ہے، عثمان مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اپنا سب کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کیا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں پیغمبر کے اصحاب نے پیغمبر سے کچھ نہیں لیا، پیغمبر کو سب کچھ دیا ہے، اور اس کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور جنت کے بدلے مال اولاد جان سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یہ کائنات کا کمینہ کافر منظور حسین قمی اپنی کتاب کون معصوم کون غیر معصوم انقلاب کا عنوان کے صفحہ نمبر 38 پہ تحریر کرتا ہے کہ پیغمبر کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان احد کا تذکرہ کرتے کرتے یہ اپنی غریب زبان استعمال کرتے ہوئے ان اصحاب رسول کو گندی گالی بک رہا ہے جنہوں نے جان دی، مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ماں نے 6-6 ماہ کے بچے چھاتیوں سے دودھ پیتے جدا کر کے پیغمبر کے سامنے کر دیے، تیر پیغمبر کو نہ لگے میرے بیٹے کو لگ جائے، ان اصحاب رسول کو یہ کمینہ کافر کہتا ہے کہ پھر احد کی پناہ لینی پڑی اور دنیا کے حریص کتوں نے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل کر لی۔ آئے اللہ پیغمبر کے اصحاب کو، پیغمبر کے اصحاب کو، پیغمبر کے دانشاروں کو اور دنیا کا حریص کتا کہا جائے، ہم گھر میں بیٹھ جائے، ہم امن کی رٹ لگائے، ہم مصرحت کا شکار ہو جائے، نہیں ہو سکتا، کٹ جائے گے، مر جائے گے، اصحاب رسول کے دشمنوں کے کفر سے باز نہیں آئے۔ یہ منظور حسین قمی، یہ منظور حسین قمی کون معصوم کون غیر معصوم، کتاب کے صفحہ 38 پر میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں کہ تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ فلاں کے مکان کو آگ لگ گئی، تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ تازیہ جلا دیا گیا، فلاں جگہ پہ علم جلا دیا گیا، تمہیں اصحاب رسول کے اصحاب رسول کو دنیا کا حریص کتا تعریف کرنا نظر نہیں آیا؟ غیرت کرو، شرم کرو، حیا کرو، بغیرتی کی چادر اتارو اور اصحاب رسول پہ تمنا دیکھو، یاد رکھو اگر تم نے یہ بے غیرتی کی چادر نہ اتاری تو پھر نہ تمہارا اقتدار رہے گا نہ کرسی رہے گی۔ ہمارے جو اسلام بنتی ہے، سی آئی ڈی رپورٹر نوٹ کرے، پنجاب حکومت جو امن امن کی پنجاب حکومت کو اپنے ذہن سے یہ نکال دینا چاہیے کہ تم سپاہی صحابہ کو کش کر لو گے، ہماری اطلاعات کے مطابق پنجاب کی حکومت اب اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ سپاہی صحابہ کو کرش کر دیا جائے، لیکن میں مسٹر نواز شریف کو کہتا ہوں کہ تم مہاجروں کے حقوق کی بات کرنے والے الطاف حسین کو داد تحسین دے سکتے ہو، ان کا تحفظ کر سکتے ہو، پوری اپوزیشن، پورے سیاستدان ملکی سیاستدان، پوری اپوزیشن ایم کے او ایم کے ساتھ کا اعلان کر سکتی ہے، وہ مہاجروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ ہم اصحاب رسول کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، اصحاب رسول مہاجروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے،
کیا حکومت
تو بھی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑے
نہ کی گئی تو پھر یاد رکھو پنجاب حکومت کا گھیراؤ کیا جائے گا اور پھر تمہیں بتلا جائے گا کہ تم الطاف حسین کا ساتھ کیسے دیتے ہو. مجبور کیا جائے گا تمہیں, کیوں بھی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اورنگاباد سے مجبور کر دیں گے ہم تمہارے اقتدار کو. اور اگر پھر بھی تم نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو پھر انشاءاللہ تمہارے اقتدار کو بھی اڑا دیا جائے گا. انشاءاللہ بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت سے کہتے ہیں اور پھر اس کے کرنے پر اپنی تمام کوششیں صرف کرتے ہیں. کرنا نہ کرنا کس کا کام ہے؟ بلند آواز سے اللہ کا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, اصحاب رسول پیغمبر کے ساتھی, پیغمبر کے جانسار, پیغمبر کے رضاکار 313 کی تعداد میں میدان بدر میں اترے, میدان بدر میں پہنچے, ایمان کی قوت سے کفر کے چھکے چھڑا دیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہتا جاؤں کہ اصحاب رسول ایک وقت ہے مار کھا رہے ہیں, ایک وقت ہے کوڑے کھا رہے ہیں, ایک وقت ہے تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ رہے ہیں, ایک برداشت کیا جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے, برداشت کیا ظلم تشدد جبر استبداد بدماشی غنڈہ گردی انتہا کو پہنچ گئی, تو پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم فرما دیا کہ اب کفر بدماشی پہ اتر آیا ہے, کفر غنڈا گردی پہ اتر آیا ہے, کفر اب اپنے جبر اور استبداد کی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, لہذا اب کفر کو لگام دی جائے. اور پیغمبر کو آرڈر ملا وقت لوہم حیث سکتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اب ان کافروں کو قتل کرو, اب ان کافروں کو مارو, جہاں ملے جہاں ملے جہاں تم پاؤ ان سے انتقام لو. لہذا اب میں آج اس سٹیج سے رمضان